تراویح اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا ہے۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کی ان دونوں آنکھوں کے درمیان میں یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے، اور کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اسے شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں ہم آج پھر آپ کو اپنے درس تراویح میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اصول ثواب کی خاطر اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عمله، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس سلسلے میں آپ سماعت فرمائیں گے قرآن مجید فرقان حمید سے 29ویں سپارے کا خلاصہ، اور اس پارے کی ابتدا میں جو سورہ مبارکہ ہے اس کا نام ہے سورہ ملک۔ یہ سورت عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے، عذاب قبر سے بچانے والی ہے، اپنے قاری کی شفاعت کرنے والی ہے۔ ویسے تو تمام قرآن پاک کے بارے میں روایات موجود ہیں کہ یہ اپنے تلاوت کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، لیکن بطور خاص روایات کے اندر سورہ ملک کا تذکرہ موجود ہے۔ حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں 30 آیات کی ایک سورت ہے، وہ اپنی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا، یعنی اس سورہ مبارکہ کی شفاعت سے وہ قاری، وہ اس کی تلاوت کرنے والا بخشش کا پروانہ اپنے ہاتھ میں لے کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور پھر اسی حدیث مبارک میں فرمایا کہ وہ کون سی سورت ہے، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، یہ سورہ مبارکہ سورہ ملک ہے۔ یہ سورہ مبارکہ چونکہ مکی سورت ہے، تو دیگر مکی سورتوں کی طرح اس میں بھی ایمان والوں کے لیے بنیادی عقائد کا ذکر موجود ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا تذکرہ بھی ہے، نبوت و رسالت کا تذکرہ بھی موجود ہے، قرآن کی حقانیت موجود ہے، حشر و نشر اور قیامت کے دن اعمال کے اوپر جو بندے کو جزا اور سزا ملے گی اس کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالی کی عظمت، اس کی سلطنت اور اس کی قدرت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ واضح کر دیا گیا کہ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ زندگی اور موت کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، وجہ بیان فرما دی گئی کہ لوگوں کے اعمال کی جانچ کرنا یہ مقصود ہے، تاکہ پہچان کروا دیا جائے لوگوں کے درمیان میں کہ ان میں اچھے عمل کرنے والے کون سے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے مطابق چل کر اپنی زندگی بسر کرنے والے لوگ کون ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، پھر ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ ہم خود ہی ہیں جو ایک دوسرے کے بارے میں رائے قائم کر دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، یہ روزہ دار ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنے والے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ عوام الناس کی زبان سے کسی کے لیے ایک جملہ نکلتا ہے کہ یہ شخص نیک آدمی ہے، یہ اللہ والا ہے، اور بعضوں کی جو اعمال ہیں ان کو دیکھ کر کہنے والے یہ بھی کہہ گزرتے ہیں کہ یہ شخص بد ہے، برا آدمی ہے، اور اس کے شر سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں اور اس کے شر سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس زمین پر گواہ ہیں، روایات کے اندر یہ بات واضح موجود ہے۔ اور یاد رکھیے، جو لوگوں کے نزدیک اچھا ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی وہ اچھا ہوتا ہے۔ حدیث میں فرمایا، ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جو اللہ کے بندوں کے نزدیک اچھا ہے وہ رب کریم کی بارگاہ میں بھی اچھا ہے۔ تو زندگی اور موت کا فلسفہ کیا ہے؟ زندگی اور موت کی تخلیق کا مقصود کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کی جانچ کی جائے، ان کا امتحان لیا جائے اور ایک دوسرے میں پہچان کروا دی جائے، ایوکم احسن عملا، کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والے لوگ کون ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں مومن اور کافر کا حال واضح کرنے کے لیے الٹا چلنے والے اور سیدھا چلنے والے کی ایک مثال کو بیان فرمایا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے والوں کو اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے بعد جو سورہ مبارکہ ہے وہ ہے سورہ قلم، اسے سورہ نون بھی کہتے ہیں، اور یہ دونوں ہی نام اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں موجود ہیں، نون والقلم وما یسطرون۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان فرمایا، اور حضور نبی علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ عظیم ہے، اسے لوگوں پر ظاہر فرما دیا۔ کفار نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، وہ جو گستاخی کرتے تھے اور گستاخی کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے معاذ اللہ یہ کہہ دیتے تھے کہ آپ مجنون ہیں۔ قرآن نے کہا، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے، بے شک تم مجنون نہیں ہو۔ یعنی حضور نبی علیہ السلام کو یہ مجنون کہہ دیتے تھے تو قرآن نے اس کا رد کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قلم اور اس کے لکھے ہوئے کی قسم ذکر کرنے کے بعد اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کے اس الزام کی نفی فرمائی، اور ارشاد فرمایا، نون والقلم وما یسطرون، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قلم اور اس کے لکھے کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، کیونکہ آپ پر اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے۔ اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا اجر و ثواب ملنے کی بشارت دے کر، خوشخبری دے کر اللہ تبارک و تعالی نے تسلی بھی ارشاد فرمائی، اور ان سے فرما دیا کہ بے شک آپ عظمت و بزرگی والے اخلاق پر ہیں۔ فرمایا، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے اوصاف بڑے اعلیٰ درجے کے ہیں۔ اور مصطفیٰ جان رحمت تو ایسے ہیں، امام بصیری رحمت اللہ تعالیٰ لے لکھتے ہیں، فاق النبیین فی خلق و فی خلق، کہ مصطفیٰ جان رحمت تمام نبیوں میں فوقیت رکھتے ہیں، اعلیٰ ہیں، افضل ہیں۔ کس معاملے میں؟ آپ اوصاف میں بھی، کردار میں بھی، اور آپ تخلیق میں بھی تمام انبیاء میں افضل پیدا کیے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت پر جو دلائل ہیں، سب سے بڑی دلیل تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں، تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں، اور تمام نبیوں میں مصطفیٰ جان رحمت سب سے اولا اور اعلیٰ بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں. اس کے بعد اسی سورہ مبارکہ میں مجموعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے 16 اور جس کافر نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کی جرت کی تھی، اس کے 10 عیوب کو بیان فرما کر اسے اس دنیا میں ہی ذلیل و رسوا فرما دیا، اور فرمایا فلا تطیع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون ولا تطیع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك الزنیم ان کان ذا مال وبنین اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. ترجمہ سماعت فرمائیے. تو جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا، وہ تو اس آرزو میں ہیں کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائے، اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا، ذلیل، بہت تانے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا، بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا گناہگار. اس سب پر ترہ یہ کہ اس کی اصل میں خطا ہے، اس پر کہ کچھ مال اور بیٹے رکھتا ہے، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں کہتا ہے اگلوں کی کہانیاں ہیں. اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. اس کے علاوہ مدنی چینل کے ناظرین، سورہ مبارکہ میں کفار کے سامنے ایک باغ والوں کی مثال بیان کی گئی کہ جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کی اور حق داروں کو ان کے حق نہ دینے کا عزم کر لیا، ارادہ کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس باغ کو جلا کر خاکستر کر دیا اور انہیں بتا دیا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں اور اس کے حکم کی مخالفت مول لیتے ہیں تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی کی سزا ایسی ہی ہوتی ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ ہوش میں آئے اور اپنا انجام خود سوچ لے کہ دنیا کی سزا اتنی دردناک ہے تو پھر آخرت میں اس کی سزا کتنی ہوگی. مدنی چینل کے ناظرین، باغ ایک شخص کا تھا، بڑا ہی نیک آدمی تھا، یہ یمن کا رہنے والا تھا. یہ جو شخص تھا یہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں بہت زیادہ خیرات کرنے والا تھا. باغ کے جب پھل پک جاتے تو یہ غریبوں کو اپنے باغ کے دروازے پر بلا لیا کرتا تھا، اور انداز یہ ہوتا کہ ان پھلوں کے پکتے ہوئے جو پھل زمین پر گر گئے تھے وہ سارے کے سارے اٹھا کر غرباء میں تقسیم کر دیے جاتے تھے. پھر اس کے بعد پھل توڑے جاتے، ان پھلوں کو توڑنے میں بھی جو پھل زمین پر گر جاتے وہ بھی فقراء میں تصدق کر دیے جاتے، اور پھر جو اس کے اپنے ہاتھ میں آتے، جو اس کے پاس باقی بچ جاتے، اس کا دسواں حصہ بھی یہ فقراء میں تصدق کر دیا کرتا تھا. یعنی اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خیرات کرتا تھا اور اپنے رب کی بارگاہ میں بہت اعلیٰ درجے کا توکل رکھنے والا تھا، اور مال بڑھتا چلا جا رہا تھا. اتفاق ایسا ہوا، قضا آ گئی اور یہ شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا. آگے باغ اس کے اپنے ورثاء، جو اس کے اپنے بیٹے تھے، ان میں منتقل ہو گیا. اس کے 3 بیٹے تھے، تینوں ہی اس باغ کے وارث بن گئے. اب ان تینوں نے باہم مشورہ کیا کہ جب باغ پک جاتا ہے اور پھل تقسیم کیے جاتے ہیں تو جس طرح ہمارا والد کیا کرتا تھا، اگر ہم بھی ایسے ہی کرنے لگ گئے تو ہم تو دنوں میں دیکھتے ہی دیکھتے غریب ہو جائیں گے. لہذا ہم نے احتیاط کرنی ہے، غرباء کو پتہ ہی نہیں چلنے دینا، راتوں رات منہ اندھیرے جائیں گے اور جا کر کے پھل توڑ کر ہم لے آئیں گے، اس طرح غرباء کو پتہ نہیں چل سکے گا. آپس میں قسمیں کھا لیں، ارادے کر لیے، وعدے کر لیے اور سو گئے تاکہ صبح اندھیرے منہ اٹھیں گے اور باغ کی طرف چل پڑیں گے. اللہ تبارک و تعالی کی قضا آئی کہ ان کا باغ جل گیا، خاک بن گیا. جب صبح یہ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ باغ وہاں اصلی حالت میں موجود ہی نہ تھا۔ یہ کہنے لگے کہ شاید ہم بھول گئے ہیں اور ہم کسی اور کے باغ میں۔ پھر ان میں سے ایک شخص تھا جو عقل مند آدمی تھا، پہلے بھی ان کو منع کرتا تھا لیکن یہ لوگ باز نہیں آتے تھے۔ اس نے پھر ان کو تنبیہ کی کہ میں تمہیں نہ کہتا تھا کہ تم ایسا نہ کرو۔ بہرحال سب نے پھر مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ان ارادوں پر توبہ اور استغفار کی۔ رب کریم نے اس سے بہتر پھر مال ان کو عطا فرما دیا۔ تو کفار مکہ کو یہ مثال دے کر سمجھایا گیا کہ دیکھو دنیا میں سزائیں کیسے آتی ہیں۔ تو ہم سب کو سمجھ رہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت آتی ہے تو دنیا میں سزا کیسے ملتی ہے۔ جب دنیا میں سزا ایسی دردناک ہے تو پھر آخرت کی سزا کیسی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں کفار کے حسد و عناد کا ذکر کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے شرف کا باعث بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں، تو ان کی طرف جنون کی نسبت پھر کس طرح کی جا سکتی ہے؟ اس کے بعد سورہ حاقہ ہے۔ حاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس کا معنی ہے یقینی طور پر واقع ہونے والی، یعنی قیامت جو ہے وہ یقینی طور پر واقع ہونے والی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ قیامت واقع ہونا یہ ایک یقینی اور قطعی بات ہے، اس میں کسی ڈاؤٹ کی گنجائش نہیں ہے، اور اس کی دہشت اور اس کی ہولناکیاں اور اس کی جو شدت ہے اس کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ رب کریم ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کفار مکہ کو اس سورہ مبارکہ میں نصیحت کرنے کے لیے قوم عاد اور قوم ثمود کا دردناک انجام جو تھا وہ بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ وہ دیگر جرائم کے علاوہ دلوں کو دہلا دینے والی قیامت کو بھی جھٹلاتے تھے۔ فرعون اور اس سے پہلے الٹنے والی بستیوں کا ذکر بھی ان کے سامنے کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زیادہ سخت گرفت میں پکڑ لیا۔ تو اس لیے تم سمجھ جاؤ، اس دنیا میں ہی سمجھ جاؤ، نہ تو قیامت کے وقوع کا انکار کرو اور نہ ہی اللہ کی طرف سے جو رسول آئے ہیں ان کا انکار کرو، کیونکہ پچھلی قوموں نے یا پچھلی امتوں نے جب یہ انکار کیا تو اللہ کی طرف سے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ اگر تم بھی ایسے ہی کرو گے تو تمہارے اوپر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آخر میں دلیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد ہے سورہ معارج۔ معارج کا معنی ہے بلندیاں، اور اس سورت کی تیسری آیت میں مذکور لفظ المعارج کی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام بھی سورہ معارج رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ہی بتایا گیا کہ کفار جس عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی جب انہیں عذابات سے ڈرایا جاتا تو آگے سے استہزاء کرتے، مذاق اڑاتے، تو یہ واضح کیا گیا کہ کفار مکہ جس عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کے جلد آنے کا مطالبہ کرتے ہیں وہ عذاب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان پر واقع ہونے والا ہے اور اسے کوئی ٹالنے والا بھی نہیں ہے۔ یہ بتایا گیا کہ عام انسان کا حال یہ ہے کہ جب اسے کوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے تو وہ اس پر صبر نہیں کرتا، اور جب اسے مال ملتا ہے تو وہ اسے اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ پہلے تو نیتیں کرتے ہیں کہ مال آئے گا تو ہم اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کریں گے، لیکن جیسے ہی آ گیا پھر مال کو دیکھ کر ارادے بدل جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں ان کا جو عام حال تھا اسے بیان کر دیا گیا۔ کوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے تو صبر نہیں کرتے، چیخنے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں، لوگوں کو بتانے لگتے ہیں، گویا صبر کی بات ہوتی کوئی نہیں اور مسائل پر صبر کرنے کی صورت ہی قائم نہیں کرتے، اور جب اللہ کی طرف سے نعمتیں ملنا شروع ہوتی ہے، مال کی فراوانی ہوتی ہے، تو تب بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اس مال کو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں بھی خرچ کرنا ہے. جبکہ فلاح پانے والے جو ایمان والے ہیں، ان کے جو اوصاف قرآن نے بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک وصف یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، کہ جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے یہ اسی میں سے اس کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہے مدنی چینل کے ناظرین سورہ نوح. اس سورہ مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے. اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام بھی سورہ نوح پڑ گیا. حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا خلاصہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علی نبینا و علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا. قوم چونکہ بت پرستی میں پہلے ہی وہ پڑی ہوئی تھی اور مبتلا تھی ان کاموں میں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کے کام ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت سے اعراض کرنے والے تھے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان کو تبلیغ کی تو انہوں نے اللہ کی توحید کو نہیں مانا. اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور اس کی توحید کے دلائل حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام نے سامنے رکھے، لیکن یہ اس سے انکار کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرنے پر اس کے غضب اور عذاب سے انہیں ڈرایا گیا، لیکن انہوں نے آپ علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے بالکل انکار کر دیا. جب 900 سال سے کم و بیش زیادہ عرصہ تک دعوت دیتے رہے اور قوم نے پھر بھی سرکشی کی اور باز نہ آئی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی کوشش اور قوم کی جو ہٹ درمی تھی اس کے بارے میں عرض کر دیا اور کافروں کی تباہی کی دعا کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم کے کفار پر طوفان کا عذاب بھیجا اور وہ لوگ ڈبو کر ہلاک کر دیے گئے. مدنی چینل کے ناظرین، جب آدمی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اور اس کے اوپر اس کی نعمتیں چھما چھم برس رہی ہیں، تو اس مالک حقیقی کو چھوڑ کر کسی اور کا عبادت گزار بننا کس قدر ناشکری کی بات ہے. یوں ہی ایسے کریم خدا کی یاد سے غفلت بھی کتنی بڑی ناشکری ہے. حالانکہ بندے کو اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ موسلا دار بارش بھی اس پر وہی برساتا ہے، اولاد بھی وہی دیتا ہے، مال بھی وہی عطا کرتا ہے، باغیچے اور باغات بھی وہی عطا فرماتا ہے. دنیا کی ہر نعمت جو ہے اسی کی بارگاہ سے عطا ہوتی ہے، اور وہ خود اس بات کو بیان فرماتا ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، تم پر شراٹے کا می بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا. تو مدنی چینل کے ناظرین، جو رب ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے تو ہمیں چاہیے اس کے شکر گزار رہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی شکر گزاری کے لیے اس کے احکام پر عمل کر کے اس دنیا میں ہی اسے راضی کر لیں، اور اپنے گناہوں پر کثرت کے ساتھ معافی مانگتے رہیں. کہ استغفار وہ دولت ہے کہ جس کی بدولت رب کریم بندے کو معافی بھی عطا فرماتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہوں، وہ اپنے فضل اور اپنی رحمت کا صدقہ اپنے بندوں کو معافیاں عطا فرماتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی نعمتوں کی بارشیں بھی بندے کے اوپر برسنے رکھتی ہیں، اور وہ اپنے انعامات سے بندے کو نواز دیتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اس سورہ مبارکہ کے بعد سورہ جن ہے. اس سورہ مبارکہ میں چونکہ جنات کے احوال اور ان کے اقوال کا ذکر کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ جن رکھا گیا. ابتدا میں ہی بیان کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن مجید کی تلاوت سن کر جنات کا ایک گروہ ان پر ایمان لے آیا، اور اس نے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار کیا اور یہ اعلان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی بیوی اور اولاد سے پاک ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جنات کے اس واقعے کا تذکرہ سورہ احقاف 26ویں سپارے میں بھی گزر چکا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالی اپنے رسولوں کی طرف جو وحی فرماتا ہے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس سلسلے کا جو وقت ہے وہ اختتام کو پہنچا، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجئے۔ دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی سنا ہے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔
تراویح اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت ماہ رمضان۔